اللهم سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تبارك وتعالى: سلام على خير الأنام وسيدي حبيب الله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، دنیا میں مذہبوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ مذہب تو وہ ہیں جو انسان کی زندگی کے کچھ حصوں کو ٹچ کرتے ہیں اور باقی زندگی کے تمام شعبوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. چاہے جیسی مرضی ویسی زندگی گزاریں، ان مذہبوں میں مذہبی تصور بس اتنا ہے کہ آپ چند باتوں کی پابندی کر لیں، کچھ پوجا پاٹ کر لیں، کچھ رسمیں پوری کر لیں، اور اس کے بعد پھر باقی جیسی زندگی آپ کی گزارنا چاہیں. آپ کے لیے نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی بین ہے، نہ کوئی حد بندیاں ہیں، جیسے چاہے ویسی زندگی گزاریں. کچھ مذاہب کا تصور تو یہ ہے. ان مذاہب کا معاملہ یہ کہ ہفتے کے کچھ دن یا ہفتے کے دنوں میں سے کچھ وقت کسی خاص جگہ پر جانا ہے اور وہاں جا کر کے کچھ چند رسمیں پوری کرنی ہیں، اور جب وہ رسمیں پوری کر لی گئی تو اس آدمی کو مذہبی انسان کہیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جیسا چاہے ویسی زندگی گزارے، جس کے ساتھ چاہے اس سے ملے، جو چیز کھانا چاہے وہ کھائے، جو پہننا چاہے وہ پہنے، جیسے وہ اپنے فنکشن کرنا چاہے ویسے کریں، وہ اپنی سیاست جیسے چلانا چاہیں اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ اپنی سوشل لائف جیسے گزارنا چاہیں اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ مذہبوں کا معاملہ تو یہ ہے. ساتھ میں ان مذہبوں میں جو چند مذہبی باتیں ہیں، ان مذہبی باتوں کے لیے بھی کوئی قابل اعتماد سورس موجود نہیں ہے کہ صاحب واقعتاً یہ چند باتیں جو آپ کے یہاں پائی جاتی ہیں یہ کسی قابل اعتماد ذریعے سے آپ تک پہنچی ہوں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. یعنی صاف لفظوں میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً عیسائی مذہب میں ہفتے کے ایک دن کسی خاص جگہ پر پہنچ کر ایک خاص انداز میں کچھ پوجا پاٹ کرنی ہے، کیا ان کے مذہبی اصولوں سے اس کا پختہ ثبوت مل سکتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو جو وہ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی باقاعدہ کوئی سورس موجود نہیں ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں، اور جتنا ہے وہ بھی زندگی کے کچھ حصوں کو ٹچ کرتا ہے. سارے مذہبوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام میں زندگی کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اسلام تعلیم بھی سکھاتا ہے، سیاسیات بھی سکھاتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے، اسلام میں کھیل کود بھی ہیں، اسلام میں تفریح بھی ہے، اسلام میں سوشل لائف بھی ہے، اسلام میں پرائیویٹ زندگی بھی ہے، اسلام میں شادی غمی کے اصول بھی ہیں. بلکہ یوں کہیے، انسان کی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس معاملے کے متعلق اسلام یہ کہے کہ آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، آپ جیسے چاہو ویسے کرو. باقی مذہبوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں. اسلام انسان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو ڈیٹیل میں خود گائیڈ کر کے بتایا گیا کہ آپ کو یہ کام ایسے کرنا ہے اور اس کے فائدے یہ ہیں اور اس کام سے بچنا ہوگا, اس کے نقصانات یہ ہیں. اس لیے اسلام اور دوسرے مذہبوں میں جو بہت سارے فرق ہیں, ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ باقی مذہب انسان کی زندگی کے کچھ حصے کو ٹچ کرتے ہیں اور اسلام انسان کی ساری زندگیوں کو اپنے احاطے میں لیتا ہے. باقی مذاہب میں جتنا مذہبی حصہ ہے وہ بھی اتھنٹک اور قابل اعتماد نہیں ہے, اور اسلام کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا سارا مکمل قابل اعتماد ہے. وہ چاہے قرآن ہو وہ قابل اعتماد, اور قرآن کے بعد جو دوسرا سورس ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں حدیث, وہ بھی قابل اعتماد ہے. اور حدیث کا جو حصہ جس درجے کا قابل اعتماد ہے اس کی الگ ڈیٹیل ہوتی ہے, اور حدیث کا جو حصہ کچھ کم قابل اعتماد ہے اس کی الگ ڈیٹیل ہوتی ہے. یعنی حدیثوں کا صحیح ہونا, حدیثوں کا ضعیف ہونا, حدیث کا متواتر ہونا, حدیث کا مشہور ہونا, حدیث کا غریب ہونا, حدیث اور حدیثوں کی جو ساری تقسیمیں ہیں وہ ساری اسی لیے کی گئی ہیں تاکہ ہم انسانی زندگی کے لیے جب قانون بنائیں گے تو کس قسم کی حدیث سے کون سا قانون بنے گا, کس قسم کی حدیث سے کس مسئلے کو ہم بیان کر سکتے ہیں, وہ ساری ڈیٹیلیں موجود ہیں. اب اگر مسلمان یہ سوچیں کہ صاحب ہمارا مذہب بھی ویسا ہی ہے جیسے باقی مذہب والے, تو باقی مذہب والے اس پوجا پاٹ کر لیں گے اور ختم, اس کے بعد بھی باقی زندگی جیسے چاہیں ویسے گزاریں, ہمارا مذہب بھی اتنا ہی ہے کہ صاحب وہ چند عبادات کا مجموعہ ہوگا یا ہم چند تصورات ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں اور ہماری مذہبی ذمہ داری پوری ہو گئی, تو یہ سخت ترین بلکہ بدترین غلط فہمی ہوگی جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں. وہ خطرناک کیا ہیں؟ وہ مسلمان اپنی زبان سے نہ کہے لیکن طرز عمل سے یہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی دکان میں اسلام نہیں چاہیے, مجھے اپنے فنکشن میں اسلام نہیں چاہیے, مجھے اپنے دفتر میں اسلام نہیں چاہیے, مجھے شادی بیاہ کے معاملے میں اسلام نہیں چاہیے, مجھے عفت اور پاکدامی کے معاملے میں اسلام نہیں چاہیے, اسلام مجھے چاہیے بس صرف اتنا ہی جس میں چند عبادتیں مجھے کرنی ہوں گی اور باقی ساری زندگی میں ویسی گزاروں گا جیسی دوسری قومیں گزارتی ہیں. اس صورتحال کے بارے میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دین کے بھیجے ہوئے کچھ حصے پر تو عمل کرو گے اور باقی کو چھوڑ دو گے اور انجام تمہارا ٹھیک نکلے گا؟ ہرگز نہیں. اَفَتُؤْمِنُونَ, کیا تم میرے کچھ حصے پر ایمان لاؤ گے؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اور بعضے حصے کا انکار کرو گے, جو تمہیں سوٹ کرے اس کو تم قبول کرو گے, اور جو تمہارے مفادات سے, تمہاری تمناؤں سے, تمہارے فیشنوں سے, تمہارے رسموں سے, تمہارے جذبات سے جو چیز ٹکرائے اس کو کہہ گئے یہ ہمیں سوٹ, یہ اس پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا, مسلمانوں کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ میرے بھیجے ہوئے دین کے کچھ حصے کو تو مان لیتے تھے اور کچھ حصے کے بارے میں کہتے تھے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے آگے خود ہی جواب میں فرمایا جس قوم کا طرز عمل یہ ہوگا وہ دنیا میں تو ضرور ہوں گے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بھیجے ہوئے کچھ حصے پر تم عمل کرو گے اور باقی حصے پر عمل نہیں کرو گے اور اس کے بعد بھی تم کامیاب؟ ہرگز نہیں. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ, جن لوگوں کا طرز عمل یہ ہوگا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ دنیا میں رسوا ہو جائے. چنانچہ اس وقت سارے عالم کے مسلمان اپنے تمام وسائل کے باوجود اگر رسوا ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کوئی صرف زبان کے حد تک مسلمان, کوئی صرف سوچ کے حد تک مسلمان, کوئی صرف نماز کے حد تک مسلمان, کوئی صرف کہتا ہے کہ صاحب میں بس آنسٹ ہوں, آگے میرے پاس اسلام کی کوئی چیز نہیں, میں کبھی رشوت نہیں کھائی, بہت اچھی زندگی میں گزارتا ہوں, باقی اس کے پاس اسلام کی کوئی چیز نہیں. یہ جو ہم نے اسلاموں کی تقسیم کر دی ہے کہ بس کچھ حصے میں تو میں مسلمان رہوں گا اور کچھ حصے میں مسلمان نہیں رہوں گا, اس کا انجام اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے امت مسلمہ 1.5 ارب کی تعداد میں اور 50 سے زیادہ مسلمان ملک اور تمام دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی وسائل مسلمانوں کے پاس, 90% تیل مسلمانوں کے پاس, سونا سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, یورینیم سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, لیکن اس کے باوجود دنیا کی ذلیل ترین قوم مسلمان. وجہ یہی کہ تم نے میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اس کھلواڑ کی سزا, تم جن کو خوش کرنے کے لیے جن کے نقش قدم پر چل رہے ہو انہیں سے تم کو پٹوایا جائے. امت مسلمہ اس وقت جن قوموں کی دس درائیوں سے لہو لہان ہیں, امت مسلمہ نے انہیں کو خوش کرنے کے لیے ان کا لائف سٹائل اپنایا, ان کا طرز اپنایا, ان کی زندگی کو پسند کیا, نبی کی زندگی کو چھوڑا, زبان سے جو کہتے رہیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ کا اپنا نبی مانتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم
محمد رسول اللہ کے دشمنوں کے لائف سٹائل کو ہم پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانو کہتا ہے جن کا لائف سٹائل تمہیں پسند, جن کا طرز حیات تمہیں پسند, انہی کے ہاتھوں سے تم کو پٹھوایا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا تھا ان دین عند اللہ الاسلام, دین اگر ہے تو اسے میں ایک ہی ہے, وہ اسلام. اور دین کے دین بننے کے لیے جو شرطیں ہونی چاہیے وہ شرطیں کسی دین کے پاس نہیں ہیں, جو اصول ہونے چاہیے وہ اصول کسی دین کے پاس نہیں ہیں. بہت اطمینان کے ساتھ, بہت بصیرت کے ساتھ, بلکہ شہرن کے ساتھ, قلبی بصیرت کے ساتھ بابا کے دخل کہتے ہیں کہ اے دنیا کے مذہب والوں, تمہارے پاس جو مذہب ہے وہ مذہب نہیں ہے, اس کے پھر مذہبی حقانیت نہیں ہے, مذہبی صداقت نہیں ہے, تاریخی بنیادیں ان مذہبوں کے پاس نہیں ہیں. مذہب سچا بنتا ہے کتاب کی بنیاد پر, کسی مذہب کے پاس سچی کتاب موجود نہیں ہے. مذہب سچا بنتا ہے اس کے ذریعے جس کے ذریعے سے وہ مذہب آیا, اور اس شخص کی ساری زندگی نظروں میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. کسی کی زندگی ریکارڈ میں نہیں ہے, نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نہ رام, نہ مہاتما بدھ, کسی کی بھی نہیں. تو کسی کی زندگی ریکارڈ میں جب نہیں ہے تو ان میں سے کسی کی زندگی کو اگر تم اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہو گے تو بنا نہیں سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبر آئے وہ, اور جتنے دنیا میں خود بخود رہبر پیدا ہوئے وہ, دونوں کی زندگیوں میں, دونوں قسم کی شخصیات میں زندگی کے تمام مسائل کا حل نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو جو مذہبی, جو زمینوں سے پیدا ہوئے ہیں اور خود بخود مذہبی رہنما بن گئے, چاہے وہ زرتشت ہو, چاہے وہ تاؤئزم ہو, چاہے وہ مہاتما بدھ ہو, چاہے کرشن یا رام ہو یا کوئی اور ہو, ہم ان کی مثالیں چھوڑ کر ہم نبی کی مثال دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب کمالات سے نوازا تھا, حیرت انگیز کمالات سے جن کو عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ ایسا ہو سکے گا, مگر چونکہ اللہ کا معاملہ ہے اس سے ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بے نکاح کی خاتون, شوہر ان کا نہیں ہے, اور غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے پہنچی تو اسے غسل خانے میں کافی نمودار ہو گیا. وہ سکر آ کر کے حیران ہو کر کہتے ہیں تم کون اندر آ گئے, اور دروازہ بند تھا, تم اندر اجازت کے بغیر کیسے آ گئے, اور تمہیں تم نامحرم کے پاس, وہ بھی غسل خانے کے اندر. اس نے کہا آپ اطمینان رہیے, مجھے حکم دیا گیا ہے اندر آنے کا اور میں انسان نہیں ہوں. اور یہ کہہ کر کے انہوں نے پھونک ماری ہیں, اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتقل ہو گئے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتقل ہو گئے, حضرت مریم باہر آئی تو ان کو محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے. وہ گزرتا گیا, حمل بڑھتا گیا, یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں خدایا میں کس کس کو کیسے صفائی دوں گی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کوئی کسی غلط کام کا نتیجہ نہیں ہے. میرے ساتھ تو یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا کہ غسل خانے کے اندر کوئی اندر داخل ہوا ہے اور اس نے مجھے پھونک ماری ہے, اور پھونک مارنے کے بعد میرے پیٹ میں بچہ آ گیا. یہ کیسے آ گیا میں سمجھ نہیں سکتی, میں صفائی کیسے دوں گی. اسی اضطراب میں, اسی پریشانی میں جب وہ حمل کا جننے کا وقت نزدیک آ گیا تو وہ آبادی میں رہ نہیں سکی, اور وہاں سے نکل کر دور ایک جنگل میں گئیں جہاں اوپر سے کھجور کا درخت, نیچے سے پانی بہتا ہوا پانی تھا. اسی پریشانی کے عالم میں کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوگا اور پھر میں واپس جاؤں گی, لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے لائے, تو میں کیا جواب بتاؤں گی, لوگ پھر ظاہر مجھے تانا دیں گے, اور تانا دیتے ہوئے ہو سکتا ہے مجھے بے عزتی بھی کریں, میری مجھے برا بلا بھی کہیں, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی جسمانی سزا بھی دے. اسی پریشانی کے عالم میں ہے تو بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتا ہے ہم نے وحی کی حضرت مریم پر, آپ جب سے کوئی لوگ پوچھنے آئیں گے یہ کیا ہے, کہا جواب میں کہنا میرا روزہ ہے میں جواب نہیں دے سکتی, جب لوگ زیادہ ہی پوچھنے لگیں گے تو اسی بچے سے کہنا تم کچھ جواب دے دو. چنانچہ لوگوں نے جمع ہو کر کے کہا مریم تم یہ کیا کیا تم نے, تمہارے ماں باپ تو ایسے گندے نہیں تھے جو گندا کام تم نے کیا ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا. قالت انی صمت, انہوں نے کہا میرا روزہ ہے میں جواب نہیں دے سکتی. ہاں اب جواب کیا دو گے, تمہارے گود کے اندر بچہ ہے, یہ واضح طور پر حرامی بچہ ہے. چنانچہ عجیب بات ہے, سارے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حرامی بچہ تھا, اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے, وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. بہرحال اب جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو گود کے اندر بیٹھا ہوا وہ دودھ پیتا بچہ, اس نے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ مجھے کتاب عطا کریں گے, وجعلنی نبی، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، باوسانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز کیا اور زکاۃ کا حکم دیا گیا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، جہاں میں رہوں گا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، یہ بچے کی طرف سے جواب آیا. بہرحال اس کے بعد یہ بچہ بڑھتا گیا اور اخیر میں یہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن گئے. ٹھیک، جس کی پیدائش اتنی عجیب، جن کی ماں اتنی پاک دامن، جن کی شخصیت ایسی منفرد، اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا حضور سے بحث کرنے کے لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ ہے، تو انہوں نے کہا بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں. اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال. خیر یہ تو اس دور کی بات تھی، آج تو کلونے میں دکھا دیا کہ صاحب بغیر باپ کے بھی انسان پیدا ہو سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی انسان پیدا ہو سکتا ہے، وہ ویسے ہم ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نمونہ زندگی بنائیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں نکاح نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ بزنس نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ حکومت نہیں چلائی، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی جنگی واقعہ پیش نہیں آیا، انہوں نے کسی قوم کے ساتھ کوئی مصالحتی کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے قوموں اور قوموں کے درمیان جس کو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تعلقات، وہ اس کا بھی کوئی موقع ان کو حام نہیں آیا. اب یہ سارے سوال ہم دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر اور نمونہ کیسے بن سکتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ایک لڑکے کا نکاح کرنا ہو تو آپ کی عملی رہنمائی چاہیے، کیا کرنا ہے؟ میں نے تو خود نکاح کیا ہی کہ صاحب ایک شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیا کیا پابندیاں ہیں، کیا کیا احکام ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو زندگی بیوی ساتھ گزاری نہیں. حضرت ہمیں بزنس کرنا ہے، آپ نے بزنس کیا ہو تو وہ بتائیے، اور آپ نے بزنس کرنے کے متعلق کچھ قانون بتایا ہو تو وہ بھی بتائیے. انہوں نے کہا میں نے بزنس کیا ہی نہیں. کیا حضرت ہم میں سے کوئی شخص کسی چھوٹے دفتر کا، کسی بڑے دفتر کا، کسی تحصیل کا، کسی ضلع کا، کسی علاقے کا سربراہ بن جائے، کسی ملک کا سربراہ بن جائے، اس کے لیے کوئی قانون؟ انہوں نے کہا میں کسی علاقے کا سربراہ نہیں ہوں، میں تو ایک محلے کا بھی سربراہ نہیں بنا، تو میرے پاس کوئی قانون نہیں. یہی معاملہ تمام ان مذہبی رہنماؤں کا ہے جو مذہبی رہنما دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہوں اور چاہے وہ کسی قوم کی طرف سے خود بخود کھڑے ہونے والے اوتار ہوں یا ریفارمر ہوں یا کوئی بھی سکالر ہوں، تمام کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ زندگی کی تمام پہلوؤں کو رہبری نہیں کرتے، اور جتنی ان کے پاس رہبری ہے وہ بھی اتھنٹک نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دنیا کی قوموں کو جو کتاب آئی تھی وہ کتاب اسی وقت ختم ہو گئی، اس کتاب کا کہیں کوئی سراغ نہیں ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو کتاب دنیا میں پائی جاتی ہے ہرگز یہ وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ شان نے حضرت عیسیٰ علیہ پر نازل فرمائی تھی، ہرگز وہ انجیل نہیں. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے بعد میں اپنی یادداشتیں نوٹ کی، جیسے کوئی بہت بڑا سکالر ہو، کوئی بہت بڑا ریفارمر ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، ان کے شاگرد، ان کے مریدین اس سے سنی ہوئی باتوں کو بعد میں اپنے زبان میں نوٹ کر لیں گے. بس یہی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد کا نام تھا متی، ایک کا نام تھا یوحنا، ایک کا نام تھا مرقس، ایک کا نام تھا لوکا. ان تمام نے اپنی اپنی یادداشتیں جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سنی اور دیکھی تھی ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر ایک کتاب جمع کیا کہ صاحب یہ صاحب عیسیٰ یہ وہ انجیل کہاں ہے جو اللہ نے بھیجی تھی؟ یہ تو آپ کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے، زبان آپ کی، خیالات آپ کے، جو باتیں آپ کے ذہن میں رہی ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لی، کتنی باتیں ختم ہو. کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے منصوبے میں یہ بات داخل تھی کہ اب دنیا میں یہ کتابیں جو میں نے بھیجی ہیں، جو کچھ عرصے کے لیے بھیجی ہیں، اور اصل کتاب جو ہمیشہ کے لیے بھیجنی ہے وہ قرآن کریم ہوگی، اس کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرنے کا پورا انتظام ہوگا. وقتی نسخہ، نبی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی وقتی نسخہ بھی غائب ہو. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو جو نسخہ دیا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی دنیا سے غائب ہو. ان کے نام پر جس وقت تورات ہے وہ اوریجنل تورات نہیں ہے. تمام مذہبوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. وید کب نازل ہوئی، کس زبان میں نازل ہوئی، اس میں احکامات کیا کیا تھے، کوئی ثبوت نہیں. ابھی تو یہی ثابت نہیں ہو پاتا ہے کہ وید کس زمانے کی اتری ہوئی کتاب ہے، اور انسانوں کی لکھی ہوئی خود کی ہے یا خدا کی بھیجی ہوئی ہے، اور خدا اگر بھیجی تھی تو کس زبان میں بھیجی تھی، وہ کون شخص ہے جس پر یہ کتاب آئی ہے، اور وہ صرف خیالات آئے تھے یا الفاظ بھی تھے، وہ ورڈز بھی آئے تھے یا صرف خیالات آئے تھے اور اپنی زبان میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے؟ اور اس کے کن کے حوالے ہوئی ہے وہ, اور جن کے حوالے ہوئی وہ قابل اعتماد تھے بھی یا نہیں؟ کوئی ثبوت نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک کتاب ہے, وہ ہے قرآن. اس کی ایک ہی چیز محفوظ ہے کہ اللہ کے ہاں سے جس فرشتے کے حوالے ہوا اس کا ریکارڈ بھی ہے, پھر فرشتے کے ذریعے سے نبی کے حوالے ہوا اس کا بھی ریکارڈ ہے, پھر نبی نے کس طرح سے اس کو یاد رکھا, کس طرح سے اس کو محفوظ رکھا, کس طرح سے اس کو نوٹ کرایا, کس طرح سے وہ زبانی یاد کرایا, کس طرح سے لوگوں سے خود سنا, کس طرح سے جو خود یاد کیا تھا وہ جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سے پھر دوبارہ سنتے تھے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, بالکل پہلے ہی باب میں, بخاری شریف کا پہلا باب ہے وحی کا بیان, تو اس پہلے ہی باب میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے, یعنی جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا حضرت جبریل سارا قرآن حضور کو سناتے تھے اور حضور سے خود سنتے تھے تاکہ اس قرآن میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو. اور اس طرح سے گویا فرشتے سے نبی تک یہ کتاب منتقل ہوئی, اور ہر سال رمضان میں پھر چیک ہو رہا ہے کہ صاحب اس میں کمی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پریشانی ہوتی تھی ایسا نہ ہو کہ فرشتہ لمبی سورت سنا کر کے واپس چلا جائے اور پھر میں کوئی آئے بھول جاؤں تو پھر کیا ہوگا, پھر مجھے کون بتائے گا, اس لیے پریشان ہو کر فوراً جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے. تو قرآن کریم نے تین جگہ پر تین مرتبہ فرمایا آپ جلدی مت کریں, آپ کیوں جلدی پڑھتے ہیں, آپ کو شاید اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کوئی آیت میں بھول جاؤں گا. نہیں نہیں, ہم کوئی آیت آپ کو بھولنے نہیں دیں گے, اور جب ہم سارا آپ کو ریکارڈ کر, آپ چپ چاپ سنتے رہیے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یخزا الیک وحی لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ کیوں اپنی زبان جلدی چلاتے ہیں؟ اطمینان سے سنیے, فرشتہ جبرائیل سارا ساری سورت آپ کو سنا دے گا, اور جو ہی وہ چلا جائے گا آپ محسوس کریں گے سارا آپ پر, آپ کے قلب اطہر پر چھپ چکا ہے, بالکل جیسے فوٹو اسٹیٹ پر چھپ جاتا ہے اور کاغذ نکل کر آتا ہے صاف شفاف, اسی طرح سے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول خاموش کے خاموشی کے ساتھ سننے کا رہا. تو فرشتے سے نبی تک کتاب کیسے منتقل ہوئی, پھر نبی نے اس کو کیسے خود یاد کیا, پھر وہ صحابہ کو کیسے یاد کرایا, پھر نوٹ کیسے کرایا, اور صحابہ نے اپنے زمانے میں قرآن کو کیسے پھر ریکارڈ کر لیا اور کیسے جمع کیا, اور ایک ایک آیت پر غور ہوا, ایک ایک آیت پر گواہوں کو لایا گیا, ایک ایک آیت کے پڑھنے کے طریقوں کو پر غور ہوا, اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر قرآن اگلی امتوں کو پہنچا ہے. تو اس لیے باقی مذاہب میں جب بنیادی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے تو وہ سچے مذہب کیسے ہو سکتے ہیں, اور اسلام کی بنیادی کتاب اس نے ریکارڈ کے ساتھ چلی آگے, یہی مذہب سچا. باقی مذاہب جن شخصیات کے ذریعے سے انسانوں کو ملے ان شخصیات کی زندگی محفوظ نہیں اور ساتھ میں مکمل بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, جتنا قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا بس اتنا تو اتھنٹک ہے, اس کے علاوہ باقی کسی دوسرے ذریعے سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے, لیکن قرآن سے جتنا موسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہمیں ملتا ہے اس میں بھی اتنا آتا ہے کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. فرعون کے دربار میں جا کر انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اور دین کی چند باتیں صرف 10 احکام تھے, اور وہ یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر کے دوسرے علاقے میں لے گئے, اور فرعون کی غلامی میں ایک طویل زمانہ انہیں گزارا, اخیر میں بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقے میں لے گئے, اور دوسرے علاقے میں لے جا کر کے ایک ملک میں ان کو جا کر بسانا تھا. ان کی قوم بنی اسرائیل نے نافرمانی کی, اس نافرمانی کے نتیجے میں 40 سال ایک میدان کے اندر وہ بھٹکتے رہے, اور اسے بھٹکنے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزنس کیسے کیا کوئی ریکارڈ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فنکشن کیسے کیا کوئی ریکارڈ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکومت کیسے چلائی کوئی ریکارڈ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری کوئی ریکارڈ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پڑوسوں رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے رائٹس کیا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو کیسے موسیٰ علیہ السلام انسان دنیا کے انسانوں کے لیے مکمل رہبر بن سکتے ہیں, اور وفات کس سال میں ہوئی اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں. وہ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ملک شام میں جاؤں تو میں تمہیں دکھاؤں گا موسیٰ علیہ السلام جہاں پر کرا سارے نبی. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. محفوظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی بننے سے پہلے کے حالات بھی محفوظ, اور نبی بننے کے بعد آپ کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو آپ نے کہی ہو اور دنیا میں اس کا ریکارڈ نہ ہو. تنہائیوں میں اگر کوئی بات ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے, حتیٰ کہ اگر کبھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں کوئی بات کی ہے وہ بھی ریکارڈ میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور جوان لڑکا تھا اور بڑی خوبیوں اور بڑے کمالات کے مالک تھے, حالانکہ نوجوان لڑکا تھا, اور کہتے بھی تھے وہ کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے ہیں اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا, بخاری میں روایت ہے کن تو ناحذت الحلم, میں والد ہونے کے قریب تھا, یعنی میں بھی والد نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 مہینے دنیا میں رہے ہیں. اس 3 مہینے کے عرصے میں ہو سکتا ہے ابن عباس بالغ ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے منا بالغ رہے ہوں گے. لڑکا بالغ ہوتا ہے جس وقت اس پر غسل فرض ہو جائے, اس وقت لڑکا بالغ ہو جاتا ہے, اور جب تک غسل فرض نہیں ہوگا تب تک لڑکا بالغ نہیں ہوتا. اور اگر غسل فرض نہیں ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, تو پھر اخیر میں فیصلہ ہوتا ہے جو ہی لڑکا 15 سال کی عمر کو کراس کر جاتا ہے تو پھر وہ عمر کے اعتبار سے بالغ مان لیا جاتا ہے. ورنہ اصل علامت تو یہ ہے کہ لڑکا جب اس پر غسل فرض ہو جائے تو لڑکا بالغ مانا جائے گا, اور جب لڑکی پر غسل لازم ہو جاتا ہے مینسس کے ذریعے تو لڑکی بالغ مانی جاتی ہے. اور اصول یہی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغی کے حالت میں تھے اور وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جایا کرتے تھے, اور کبھی اصرار کرتے تھے میں رات کو آپ ہی کے گھر میں رہوں گا, اور اصرار اس وجہ سے کرتے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کی خالہ تھی, اور وہ اپنی خالہ سے کہا کرتے تھے خالہ جان جس دن حضور آپ کے گھر میں قیام کریں گے رات کو, اس دن میں بھی آپ کے گھر میں رہوں گا. خالہ جان فرماتے تھے ضرور معاش سے نہیں استطاع. کہتے ہی ہیں لڑکے کو کہ جب لڑکا کوئی غلطی کرتا ہے کہ اللہ تم نے کیا خالہ جی کا گھر سمجھا ہے اس کو, تو واقعی خالہ جی کا گھر تو اپنا ہی گھر جیسا ہوتا ہے, بلکہ کبھی بچہ اپنی ماں کے سامنے اتنا آزادی نہیں کرتا جتنی خالہ کے گھر میں کرتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خالہ کے گھر آیا کرتے تھے سونے کے لیے نہیں, آرام کرنے کے لیے نہیں, شرارتیں کرنے نہیں, یہ دیکھنے کے لیے حضور کی رات کی زندگی کیسی ہوتی, میں دیکھوں گا یہ سوتے کیسے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں کھراٹے لیے, اس کو بھی ریکارڈ کیا. ابن عباس ہمیشہ کہتے تھے کہ میں حضور کے یہاں رات گزاری, پھر صبح یوں ہوا اور اس کے بعد میں نے دیکھا حضور نے کھراٹے لیے, اور وہ کھراٹوں کو کبھی کر کے دکھاتے تھے اس طرح سے حضور نے اپنی نیند میں کھراٹے لیے تھے. اور کھراٹے لے کر کے جب حضور بیدار ہو گئے تو وضو کیے بغیر نماز پڑھانے کے لیے جب چلے تو ابن عباس نے عرض کیا حضرت آپ تو سو چکے تھے, آپ نے تو کھراٹے بھی لیے اور آپ وضو کیے بغیر نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں. حضور فرمایا ہاں ہاں میرا دل جاگتا رہتا ہے جب آنکھ سو بھی جاتی ہے تب بھی میرا دل جاگتا رہتا ہے, اس لیے فاروق اصول یہ ان آئینہ یا تنا بلا یا نام قلبی, میری آنکھیں سو جاتی میرا دل نہیں سوتا ہے. یعنی جس طرح سے عام انسان بیداری میں حواس قابو میں رکھتا ہے, نبی کے حواس نیند میں بھی ایسے قابو میں رہتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نیند میں اگر نبی کو خواب آ جائے وہ خواب وہی ہوتی, تو بیداری میں عام انسانوں کے حواس جیسے چوکنا رہتے ہیں کہ صاحب کسی نے اگر ذرا سا کاٹا فوراً آدمی سمجھ جاتا ہے مجھے کسی نے کاٹا, اور فوراً چوکنا ہو کر کے ذرا سی آواز آئے فوراً چوکنا ہوتا ہے. تو جتنا چوکنا پن, جتنی بیداری, جتنی ہوشیاری عام انسانوں کو بیداری میں ہوتی ہے, اتنی ہوشیاری و بیداری نبی کو خواب میں ہوتی ہے, بیداری میں اس کی ہوشیاری کا کیا عالم ہوتا. تو نیند آپ نے کھراٹے لیے اس کا بھی ریکارڈ, تنہائی میں آپ نے کوئی کام کیا اس کا بھی ریکارڈ, پرائیویٹ معاملات ہیں ان کو بھی ریکارڈ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے اب دین صرف ایک ہی ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, ہمیں ان پر ایمان لانا لازم, مگر ان کا طرز حیات اب دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, ہمارا ان پر ایمان, مگر ان کا طرز حیات دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہمیں ان کا نام معلوم, ہمارا ان کا ایمان. جتنے اللہ نے نبی بھیجے ان کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے, ان پر بھی ہمارا ایمان. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجے. ہمارے یہاں علمی دنیا میں بحث چلتی ہے کہ صاحب ہندوستان میں کون کون نبی آیا, بلکہ بعض میں آگے چل کر کے کہا فلاں آدمی بھی ہو سکتا ہے نبی ہو. کہ صاحب ہو سکتا ہے سے تو فیصلے نہیں ہوتے, پہلے اتھینٹک ثبوت چاہیے, اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں فلاں بھی نبی ہو سکتا ہے. ویسے خیالات کی بنیاد پر نبی, ہاں اللہ تعالیٰ شاہ نے اعلان فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کے لیے ہم نے رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری جس کے لیے ہم نے نبی کو نبیوں کرنے بھیجا. قرآن نے کہا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, بعض نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں, بعض نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ یا پنجاب میں ایک جگہ پر گئے اور وہاں جا کر مراقبہ کیا, اور مراقبہ کرنے کے بعد کہا یہاں نبی کی قبر ہے. لیکن مراقبے اور کشف کی بنیاد پر بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بات صحیح ہے, کیوں؟ اتھینٹک چیز تو صرف وہی ہے, اتھینٹک کشف نہیں ہے, اتھینٹک زم نہیں ہے, اتھینٹک ہماری ریسرچ نہیں ہے, اتھینٹک جو ہے وہ الہام نہیں ہے, اتھینٹک چیز ایک ہی ہے, وہ ہے وہی. وہی ذریعے سے اگر پتہ چلتا یہ نبی ہے تو ٹھیک, لیکن ایک بزرگ کا کشف ہوا اس کی بنیاد پر ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر رہے ہوں گے ہر قوم کے اندر نبی, اللہ نے سارے نبیوں کا تذکرہ, ان تمام نبی پر ہمارا ایمان, لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ انسانوں کے لیے نمونہ جو ہے وہ کوئی نبی نہیں بن سکتا, نمونہ اگر بن سکتا ہے تو صرف محمد رسول. اسی لیے اللہ نے اعلان کیا, کیا فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اگر ہے تو صرف ایک ہی, وہ ہے اسلام. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے اور وہ لا کر کے حضور کو سنا رہے ہیں, اور سناتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت میں تورات کے اوراق آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہاں فرمایا نہ نہ فرمایا, خاموش رہے. حضرت عمر بن خطاب نے سوچا خاموشی سے اجازت مل گئی ہے, سر نیچے کر کے تورات کے وہ کلمات سناتے رہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہرے انور پر غصے کے آثار طاری ہوئے اور غصہ بڑھتا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک نظر حضرت عمر پر, ایک نظر حضور کے چہرے انور پر. حضرت عمر سر نیچے کیے ہوئے بہت اطمینان سے تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں, اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور غصے سے سرخ پر سرخ ہوتا گیا, یہاں تک کہ وہ آخری غصے کی علامت بھی ظاہر ہو گئی. حضور کا جب پورا غصہ آ جاتا تھا تو یہاں رگ نمودار ہو جاتی تھی, چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور یہاں رگ نمودار ہو جاتی تھی. جب بھی حضور کو غصہ آتا تھا ایسا ہوتا. ایک مرتبہ ایک خاتون نے چوری کی, وہ خاتون بڑی معزز خاتون تھی لیکن غلطی ہو گئی, ان سے چوری ہو گئی. تو اکثر صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ اس کا ایکشن نہ لیا جائے, لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا حضور سے کہنے کی. اس لیے لوگوں نے چاہا کہ کسی نے کسی طرح سے حضور تک یہ بات پہنچ جائے کہ حضرت اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, شرمندہ بھی ہے, ویسے معزز خاتون ہیں, چوری اس کا مزاج بھی نہیں ہے, نہ جانے کیسے غلطی ہو گئی, آپ اس کو معاف کر دیں, اس کو سزا نہیں لگنی چاہیے. ہمت نہیں کر سکتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ چھوٹا لڑکا بہت پیارا تھا وہ حضور کا, اور حضرت نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو کہا بھی تھا کہ اس کا باپ بھی مجھے پیارا تھا, یہ لڑکا بھی مجھے بہت پیارا ہے. وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ, بخاری میری روایت ہے, إِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ. جب اسامہ بن زید کو فوج کا کمانڈر بنایا تھا اور 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا, اس وقت کچھ لوگوں نے سوال پیدا کیا چھوٹے لڑکے کو کمانڈر کیوں بنایا جا رہا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان تتانو فی عمارت ہی فقطان تم فی عمارت ابھی, اگر تم اس بچے کے کمانڈر بننے پر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے, اس کے باپ کو جب میں نے کمانڈر بنایا تو اس وقت تمہیں اعتراض تھا, یہ بھی میرا پیارا نوجوان ہے, اس کا باپ بھی مجھے بھائی نولا احب بننا سے ہی ہے, یہ میرا پیارا نوجوان. تو حضرت اسامہ بن زید چونکہ حضور کے بہت پیارے تھے اور بے تکلف جا کر حضور کے گردے میں پاؤں اپنے ہاتھ لٹکا دیتے تھے, تو چند صحابہ نے کہا تم جا کر کے حضور سے درخواست کرو, سفارش کرو کہ وہ اس خاتون کو سزا نہ دیں. چنانچہ وہ حاضر خدمت ہو گئے اور حاضر خدمت اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کی چاہت ہے, میں بھی درخواست کرتا ہوں فاطمہ بنت قیس جس نے چوری کی ہے آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. تو جو ہی حضرت اسامہ نے زید یہ بات کہی, پیارا بچہ تھا, پیارا اپنی جگہ تھا, لیکن حضور کا چہرہ پر غصے سے سرخ ہو گیا, رب نمودار ہو گئی اور مسجد میں تشریف لائے, نماز کے بعد میں کھڑے ہو کر کے فرمایا وہ قومیں تباہ ہو گئی جو قومیں اپنوں کو قانون سے بالا تر کرتی. تم کہتے ہو مجھے فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کٹے گا. دنیا کے تمام حکمران چاہے قدیم دور کے ہوں یا آج کے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں محمد رسول اللہ کے قانونی مساوات کا تصور کیا. قانونی مساوات کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی قانون ویسے لاگو کرتے ہیں, اپنی بیٹی پر قانون ویسے لاگو کرتے ہیں جیسے اجنبی پر قانون لاگو کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو استثناء ہوتا ہے کہ صاحب فلاں پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا, فلاں قتل بھی کر دے گا تو اس کو استثناء حاصل ہے اور وہ اقوام متحدہ کے ذریعے اس کو استثناء کیا گیا ہے کہ صاحب آپ قتل کریں گے آپ مستثنا ہیں. وہ اسلامی قانون تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری گی اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا, اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے یہاں تک فرمایا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کے ساری ریکارڈ میں رکھی گئی, اس لیے جب حضرت عمر بن خطاب نے وہ تورات سنانی شروع کی تو حضور کے چہرے اندر غصہ آ گیا, اور غصہ آ گیا تو ابوبکر صدیق نے اور تو کچھ نہیں کر سکے, حضرت عمر کو دھکا مار کر کے کہا, جو لفظ انہوں نے کہا تھا اس لفظ کا ترجمہ اگر ہم آج یہاں اپنی زبان میں کرتے ہیں تو ہم جو کہتے ہو جان مار گا, لفظ انہوں نے بولا سکلت کو امک, تیری ماں تجھے روئے, تو آنکھیں بند کر کے حضور کو تورات سنا رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے تورات کے بارہ بند کیا اور حضور کے چہرے کے درد سے گھبرا گیا, محسوس ہو گیا کہ شاید غلطی ہو گئی, لیکن غلطی کیا ہوئی یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. خیال کیا خود ہی کہ شاید حضور سوچ رہے ہیں کہ میں یہودیت کی طرف مائل ہو رہا ہوں, یہودیت کے طرز کی طرف مائل ہو رہا ہوں, اس لیے میں نے میلان کی وجہ سے تورات لا کر کے سنانی شروع کی, حالانکہ یہ اس لیے صفائی پیش کی کہ حضرت میں یہودی کی طرف مائل نہیں ہوں, میں تو اللہ کا اپنا اللہ مانتا ہوں, آپ کا اپنا نبی مانتا ہوں, اسلام میرا دین ہے, میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں, اور اگر میں تورات سنا رہا ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ میں قرآن میں تورات کیا قبول کرنے والا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کا دین ایکسیپٹ کرنے, ایسا نہیں ہے. یہ صفائی دینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا, اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری اتباع, تو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی, گویا محمد رسول اللہ کے آنے پر زندگی گزارنے کے تمام راستے تمام طریقے ختم کر دیے گئے, اب صرف ایک راستہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا نام ہی اسلام ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے وہ ہمیں قبول نہیں. اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ, اسلام ہی اللہ کے ہاں دین ہے. اس اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے, پہلی بات سمجھنے کی ہے, اسلام صرف خیالات کا نام نہیں ہے کہ صاحب ہم نے خیالات میں رکھا ہم مسلمان ہیں بس آگے کچھ نہیں کرنا ہے, اور اپنے آپ کو تسلی دیں ہم تو استش مسلمان. صرف خیالات کے حد تک توحید ذہن میں ہو, صرف خیالات کے حد تک عشق رسول ذہن میں ہو اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات نہ ہوں, یہ خیالات کا نام ہی اسلام نہیں ہے. یا ہم یہ سمجھیں کہ صرف خیالات کے ساتھ زبان سے بولنے کا نام دین ہے, کہ خیال بھی ہمارا یہی ہے زبان سے دعویٰ بھی یہی ہے, اور اس بات کہیں گے کہ صاحب خیالات کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہیں اور زبان کے دعوے کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہیں, باقی ہماری زندگی میں تو جیسے ہم رہنا چاہیں گے ویسے ہم رہ سکتے ہیں, اس کا نام بھی اسلام نہیں, یہ صرف دعویٰ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ سب نہیں خیالات کے اعتبار سے بھی مسلمان ہی ہوں اور زبان کے دعوے کے حد تک بھی مسلمان ہوں, لیکن ہماری زندگی میں کہاں کہ صاحب ہو سکا تو ایک آدھ وقت کی نماز پڑھوں گا, بچہ پیدا ہو جائے گا تو ختم کر دیں گے, نکاح اگر ہوگا تو نکاح میں مولانا صاحب کو یا امام صاحب کو بلا کر اس سے خطبہ پڑھائیں گے, اور جس دن کسی کی وفات ہو جائے گی اس دن ہم بجائے اس کے کہ کہیں مرگھٹ میں لے جائیں, بجائے اس کے کہ کہیں عیسائیوں کی طرح سے مردے کو دفن کریں, ہم جنازہ پڑھ کے اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کریں گے جس طرح سے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. تو بس ان چند جگہوں پر ہمارے پاس اسلام رہے گا, اور اس کے بعد عید آئے گی تو ہم عید منائیں گے, بڑی یہ آئے گی عید منائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ان چند چیزوں کا نام اگر کسی نے اسلام سمجھا تو میرے بھائیوں یہ اسلام کے ساتھ وہی طرز عمل ہوگا جس طرز عمل کے بارے میں اللہ نے یہودیوں سے فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو میرے دین کے کچھ حصے پر عمل کر رہے ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو, فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو اس ایسے انسان کا بدلہ کیا ہوگا جس کا طرز عمل یہ ہو, الا خزي مگر یہ کہ رسوا ہو جائیں گے دنیا میں, امت مسلمہ اس وقت اسی رسوائی کو جھیل رہی ہے. کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم جیسے چاہیں جو تعلیم چاہیں پڑھیں, چاہے ہمارا وہاں ایمان بک جائے, چاہے ہمارا وہاں ایمان لٹ جائے, ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں پڑھائیں گے جس سکولوں کے پڑھانے پر ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں ہمارا بچہ فلاں سکول میں پڑھتا ہے, چاہے اس بچے کا بعد میں وہاں ایمان لٹ جائے, چاہے وہ وہاں سے اتھیسٹ بن کر نکلے, چاہے وہ ملحد بن کر کے نکلے, چاہے وہ اسلام کا مذاق بنا اڑا کر نکلے, کیونکہ ہم آزاد ہیں. پھر ہم نے یہ سمجھا آگے چل کر کہ اگر ہم کو ملازمت مل گئی ہم جیسے چاہیں گے ملازمت کریں گے, اس میں ہمارے لیے نہ کوئی پابندی ہے, نہ کوئی وقت کی پابندی, نہ کوئی تنخواہ کی پابندی, نہ کوئی حلال حرام کی پابندی, نہ کوئی رشوت لینے اور دینے سے بچنے کی پابندی, جیسے چاہیں گے ویسے ہم ملازمت کریں گے. اور اگر ہم بزنس پہ پہنچ گئے تو ہمارے لیے آزادی, جیسے چاہیں بزنس کریں, جس چیز کا چاہیں بزنس کریں, نفع میں لوگوں کو لوٹ لیں کوئی پرواہ نہیں, فراڈ چیزیں بیچیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں, دھوکہ دے کر فراڈ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں, آزاد ہو کر زندگی بزنس کریں گے. یعنی گویا ہم یہ کہتے ہیں ہم زبانوں میں زبان سے تو دعویٰ کرتے رہیں گے لیکن عملی طور پر اگر ہم کہیں گے کہ یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں مگر ہمارے بزنس میں نہیں, آپ ہمارے اللہ ہیں مگر ہمارے دفتر میں نہیں, آپ ہمارے اللہ ہیں مگر ہمارے فنکشن میں نہیں, آپ ہمارے اللہ ہیں مگر جہاں ہماری چوائسیں ہوں گے وہاں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, باقی آپ ہمارے اللہ ہیں ہم آپ کے بندے, کہ آپ کا نبی ہمارا نبی ہے, ہم کے ذات پر قربان, میں ان کی جوتیوں پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار, بلکہ پہلی پہلی مگر ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں میں وہ کروں اور جن چیزوں سے آپ نے مجھے منع کیا اسے بچوں اس کے لیے میں تیار نہیں. میرے بھائیوں یہ جو طرز عمل امت مسلمہ کا اس وقت ہے اس طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ طرز عمل ہے جس طرز عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اگر تم میرے نبی کے طرز عمل اس زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو اور کسی اور طریقے کا اختیار کرنا چاہتے ہو پھر دفاع ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا اور وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم سے زیادہ بہتر ہوں گے, وہ میرے پیارے ہوں گے. اور تم بھی آج ہی ابھی تقریباً 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان میں ایک خاتون نے فون کیا اور وہ ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو نام رکھنا تھا تو اپنا نام اس نے فاطمہ رکھا. اور آج کے مسلمانوں کا اگر ہم کہیں گے آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ نام رکھو تو منہ چڑھا کر کے کہے گا ان کے برہن نا یوں چل رہا. یہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ابھی 2.5 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے, ٹھیک, وہ یونیورسٹی میں پہنچی ہے برقع پہن کر, اور ہماری بیٹیوں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ننگے سے ننگے ہاف سلیوز پہن کر زین پینٹیں لگا کر کے اور فخر کے ساتھ مارن بن کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ ہے وہ کرن. اللہ تعالیٰ خانوں کہتے ہیں تم میرے دین پر نہیں چلنا چاہتے ہو, نمانا سامنے. یہ کوئی عام نہیں ہے, اونچی تعلیم یافتہ, ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہے, ملازمت بھی ہے, دولت بھی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی مرضی سے خود اسلام قبول کیا, کس نے دعوت بھی نہیں دی, اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے پھر وہ کہتے ہیں میرا نام آج کے بعد فاطمہ. کیوں فاطمہ؟ اس لیے کہ پیارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ تھی, اس فاطمہ سے زیادہ مجھے اور کوئی نام پسند نہیں. مسلمان کا مزاج کہاں اور یہ جو باہر سے ابھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کا مزاج کہاں؟ اس وقت وہی اسی شہر میں موجود ہے, اور کسی پرانے زمانے کی بات نہیں, آج ہی اسے بات ہو. میرے بھائیو, میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا اسلام میں بچپن سے لے کر کے موت تک تمام احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. بچہ پیدا ہو جائے اسی وقت سے کیا کرنا ہے, کیسا تحنیک کرو, اس کا ختمہ کرو, اس کے بال کاٹو, اس کا نام رکھو, اس کا عقیقہ کرو. جس دین نے اس بچپنے میں بھی جبکہ بچہ ابھی شعور کی حالت میں بھی ہے اسی وقت سے احکامات بیان کرنے شروع کیے, اسی وقت سے قانون بیان کرنا شروع کیا, اور اس قانون کے اندر فلاسفی بھی ہے, لاجک بھی ہے, فائدے بھی ہیں, جسمانی فائدے الگ, دماغی فائدے الگ, اخلاقی فائدے الگ, روحانی فائدے الگ, اور فائدوں سے بھرا ہوا. ایک روزے کو دیکھیے, روحانی فائدے الگ, اخلاقی فائدے الگ, معاشی فائدے الگ, طبی فائدے الگ, صحت کے فائدے الگ, فائدوں کا مجموعہ ہے. روس کا اتھیسٹ ڈاکٹر روزوں کا فلسفہ پڑھ کر کے اسلام قبول کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے, اور مسلمان یہ کہتا ہے اس حق میں خواب دے. اس طرز عمل کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور اگر امت یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آگے انجام انتہائی خطرناک آنے والا ہے. جب اللہ کے دین کے ساتھ کسی جگہ کے مسلمانوں نے مذاق اڑانے کا طرز عمل اختیار کیا ہو, وہاں سے امت مسلمان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کی مثال اندلس, دعوی مسلمان کی حکومت, اور وہ عیاشیوں میں پھنس گئے, جہاں نوجوان آواریوں میں پھنسے, جہاں کی عورتیں بدکاریوں میں پھنسی, جہاں کے افسران کرپشن میں زناکاریوں میں ڈوبتے گئے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں نے وہیں کے محکوم عیسائی قوم کو اس طرح سے ان پر مسلط کر دیا کہ خون کی ندیاں بہا دی گئی ان کی, اور انہیں سے وہ امن کی بھیک مانگتے تھے, اور جب سائن کرایا دستہ پر تمہاری جانوں کو محفوظ کیا جائے گا, اسلحہ ہمارے حوالے کر دو, تمہارے مالوں کو محفوظ کیا جائے گا, یہ مسجد ہمارے حوالے کر دو, تم کو چھڑا نہیں جائے گا, یہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو, قلعے سارے ان کے حوالے ہو گئے, اور حوالے ہونے کے بعد نہ ان کی جانیں محفوظ رہیں, نہ ان کی عورتیں محفوظ رہیں, نہ ان کے ایک ایک کو تہ تہ کر دیا گیا. وہ تو ہم کو سنایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کے پابندی کرنی چاہیے, خود اس قوم کا کردار بدترین اور سیاہ ترین ہے. جب مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں, ایک عیسائی کا بھی خون نہ گرنے نہیں دیا, اور جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کا خون اتنا بہایا گیا تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں خون کے ڈوب گئی تھی. جب مسلمان یہاں داخل ہوئے تھے تو کسی کا کوئی خون نہ حق نہیں گرا, اور جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو دلی میں چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک صرف لاشیں اور لاشوں کے اندر خون کے ڈوبے ہوئے, اور دلی سے لے کر کے پشاور تک ہر درخت کے اوپر ایک گاڑی والے کی لاش لٹکی ہوئی تھی. جس قوم کا ماضی اور جس قوم کا حال انسانوں کے خون کے اندر ڈوبا ہوا ہو, اس قوم سے امیدیں رکھتے ہیں ہم کہ وہ انسانی حقوق کی پاسبازی کریں گے, اور وہ حقوق انسانی کے تحفظ کے نعرے, اور ہم مسلمان میں نادان ہیں, سمجھتے ہیں واقعی یہ حقوق انسانی کے, دلی کو دودھ کا محافظ بنائیں اور پھر سمجھے دودھ محفوظ رہے. قرآن کریم نے فرمایا تھا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود و نصارا تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک تم کو اپنے رنگ میں نہیں رنگ دیں گے. ان کی چاہت مسلمان لڑکے آوارہ ہو جائیں, ان کی چاہت لڑکے اور لڑکیاں نہ یہ پاک دامن نہ رہیں, یہ بدکاریوں میں ڈوبیں, یہ فیشنوں میں پھنس جائیں. ان کے جسموں پر بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے, کیا لکھا ہوا آنا چاہیے کہ صاحب میں کسی گرل فرینڈ کے انتظار میں ہوں. آج کے یہ نوجوان لڑکے یہ جو شرٹیں پہن رہے ہیں اور جن میں طرح طرح کے جملے لکھے ہوئے آ رہے ہیں, یہ اصل میں وہیں پہنچایا جانے والا ہے. اس کے بعد لڑکا زبان سے نہیں کہے گا, اپنی شرٹوں سے پیغام دیتا رہے گا, اور لڑکیوں کو بھی ایسا لباس پہنایا جانے والا. اور نادان مسلمان اپنی دماغوں کو تارے لگا کر کے کہتے ہیں جو آپ ہمیں کہیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. کل کو کہو گے ننگے ہو جاؤ ہم ننگے ہو جائیں گے, کل کو کہو گے الٹے کپڑے پہنو ہم الٹے کپڑے پہنیں گے, کل کو کہو گے چاک لگا کر کے کپڑے ہم وہی پہننے کو تیار ہیں. اس میں نہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, فائدہ ہو یا نہ ہو, ہمارا موسم سوٹ کرے یا نہ کرے, صاحب جو ہم آپ ہمیں پہنائیں گے, ہم غلام ہیں, ہمارے آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, دائیں بائیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. جیسے تانگا والا گھوڑے والے کو چلا گھوڑے کو چلاتا ہے, وہ بیچارہ گھوڑا جو ہے وہ تانگے کے وہ گھوڑا جو ہے وہ تانگے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لاکم اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, امت مسلمہ کے نوجوانوں نے, امت مسلمہ کے افسروں نے, امت مسلمہ کے حکمرانوں نے لاکم ان کے ہاتھ میں دے رکھی. میرے بھائی اس صورت حال کے اندر ہمیں طے کرنا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان رضی بان سنتی فلیس منی, جس کو میرے دین کے ساتھ رغبت نہ ہو میرا نہیں وہ کسی اور کا ہے, جس کے ساتھ تم انہیں کے ساتھ جاؤ. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید, جب میرے دین سے لوگ دور ہو رہے ہوں گے وہ چاہیں گے ہم لباس پہنیں گے فیشنوں والا, وہ چاہیں گے ہم بزنس کریں گے حلال و حرام کی پرواہ کے بغیر, وہ چاہیں گے کہ ہم دفتروں میں جائیں گے کرپشن کرنے کے لیے. تعجب ہوتا ہے جب کوئی لڑکا بے روزگار ہوتا ہے کہتا ہے مجھے روزگار ملنا چاہیے میں کیسے ڈیوٹی دوں گا, اور ذات میں ذہن میں سوچتا ہے جتنا میں نے خرچ کیا ہے اگر میں دفتر میں پہنچا ایک سال کے اندر اتنا وصول کر دوں گا. اس کے بعد جو ہی اس کو ملازم مل جاتی ہے ڈیوٹی بھی غائب, اور جو ہی ملازم مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ لوٹ خسور کے جتنے طریقے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کو اختیار کرتا ہے, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی طعنہ دیتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے کرپٹ قوم کوئی ہے تو وہ مسلمان ہو. کیسا دنیا میں کیسا سب سے زیادہ کرپشن کہاں ہے کہ فلانا مسلمان ملک میں, دنیا سب سے زیادہ کرپشن کہاں ہے کہ فلانے فلانے صوبے میں جس صوبے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو جب مسلمان اپنے بزنس میں بھی تباہی مچے, جب مسلمان اپنی ملازمتوں کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے, اس کے بعد پھر اس ایسی قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم میرے دین سے پھر رہے ہو میں تم کو بدل دوں گا, اور بدل دینے کے معنی کیا ہے تم کو صاف کر دیا جائے گا. اور صاف کرنے کے لیے کیا طریقہ اللہ تعالیٰ شان اختیار فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, لیکن قانون یہی ہے کہ جب کشمیری لوگ ساگ اگانے کے لیے کیسر ہا کے لا جو کھانی رہا, اور اس کے بعد وہ جب نکلتا ہے جب تک اس میں سے ہاتھ نکلتا رہے گا تب تک تو ڈنڈا کھڑا رہے گا, اور جو ہی وہ ہاتھ اگانا بند کر دیتا ہے اس کے بعد پھر ساگزار کا مالک آتا ہے اور اس کو کھینچ کر کے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے اب تو نیا ساگ لگایا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی طرف سے فیصلہ ایسا ہی ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, اس اسلام کی دولت کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس کو اپنائیں, اور عملی زندگی میں اس کو لائیں. خاص طور پر آج کے نوجوان جن کا مستقبل دینی اعتبار سے بھی اندازہ زیادہ خطرے میں ہے, اگر وہ اپنی فکر نہیں کریں گے, یہاں کے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں, یہاں کے نوجوان اتھیسٹ بن رہے ہیں, یہاں کے نوجوان بدکاریوں میں ڈوب رہے ہیں, یہاں کے پارکوں میں, یہاں کے دفتروں میں, یہاں کے سکولوں کالجوں میں, یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں, یہاں کے ٹورسٹ کے مقامات پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں. اگر اس ماحول کے اندر ہمارا یہ نوجوان اپنی جوانی کو گندگیوں سے بچانے کے لیے فکر مند نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں آپ کی جوانی بے داغ نہیں رہ سکے گی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میرے لیے ببال نہ بن جائے, ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی قوم کے لیے ببال بن جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے اس انسان کو جس انسان نے حضور کو دیکھا نہیں اور پھر بھی حضور کو نبی مانا. الحمدللہ ہم اس میں داخل ہیں, ہم اس میں شامل ہیں, ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, ہم تو 1500 سال بعد آئے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہے, ہم اور وہ بھی 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو. توبہ لمن رآنی وآمن بی وتوبہ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی, 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھ پر پھر بھی ایمان لا چکا ہوگا. میرے بھائیوں یورپ والوں کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی نہیں ہے, حیوانی طرز زندگی ہے. جہاں مرد مردوں سے شادیاں کریں, جہاں عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں, جہاں گھروں میں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹا اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاریاں کرے اس کو بدکاری نہ سمجھیں, جہاں اولاد اپنے والدین کے کوئی حق نہ سمجھے, جہاں اولاد اپنے والدین کا کوئی حق نہ سمجھیں, جہاں کے بوڑھوں کو اولڈ ایج ہوموں میں داخل کیا جائے اور اولاد زندگی بھر کبھی نہ سمجھے کہ میرے والدین کے میرے ذمہ کون سے حقوق ہیں. یہ جو کہتے ہیں عورتوں کے حقوق, یہ صرف ننگی عورتوں کے حقوق ہیں, والدہ کا کوئی حق وہاں نہیں, بہن کا کوئی حق وہاں نہیں, بیٹے کا کوئی حق وہاں نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں حقوق النساء, عورتوں کے حقوق یا ماں کے حقوق کیا ہیں تمہارے پاس, تمہاری بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں تمہارے پاس, تمہاری بہنوں کے حقوق کیا ہیں, وہ بھی تو عورتیں ہیں. کہا لگا نہیں صاحب, وہ جو گرل فرینڈ ہے اس کے حقوق, اسی کے حقوق زندہ کرنے ہیں. اور حقوق کا مطلب ننگے ہو کر کے باہر آ جاؤ, یہ ہے حق. اور اگر وہ ماں اپنی عصمتوں کو محفوظ رکھ کر اپنے گھر میں رہے, کہہ رہا یہ ظلم, یہ قید خانہ ہے, تو جہاں اس کی عصمت محفوظ, اس کا نام رکھا قید خانہ, اور جہاں اس کو برسر راہ اس کی آبرو کا سودا ہوتا رہے, اس کا نام رکھا گیا ترقی. اس دھوکے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. میرے نوجوان بھائیوں, اپنی جوانی کو بچائیں, اپنے دین پر ثابت قدم رہیں, اور اگر اس ثابت قدمی میں آج رہے تو مستقبل آپ کا روشن ہوگا, ورنہ خطرہ اس بات کا ہے, خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ آگے چل کر کے تعلیم یافتہ بھی ہوں گے, آپ آگے چل کر کے بزنس مین بھی ہوں گے, آگے چل کر افسر بھی بن سکتے ہیں, مگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا, آپ دین کھو چکے ہوں گے. اس وقت تعلیمی زندگی میں ہوں, تب معاشی زندگی میں ہوں, تب ملازمتیں کر رہے ہوں, تب دفتروں میں ہوں, تب جہاں بھی ہو, مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں. ہمارا اسلام تجارت سے نہیں روکتا, ہمارا اسلام تعلیم سے نہیں روکتا, ہمارا اسلام فنکشن منانے سے نہیں روکتا, ہمارا اسلام تفریحات سے نہیں روکتا. ہاں اسلام یہ کہتا ہے سب کچھ کرو مگر ہمارے دائرے میں رہ کر. ہمارا اسلام روحانیت نہیں سکھاتا, ہمارا اسلام بدن کو سجانے سے روکتا نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہتا ہے تم بدن سجاؤ محمد رسول اللہ کے طرز پر, مت سجاؤ بدن لیڈی ڈیاناؤں کے طرز پر یا وہ فلموں میں کام کرنے والے آوارہ انسانوں کے طرز پر. تم بدن سجاؤ اس طرح سے جس طرح محمد رسول اللہ نے بدن سجایا, اور سجاؤ انہوں نے بدن. آپ نے فرمایا جس نے بال رکھے ہوں بالوں کو دھویا کرو, ان میں کنگھا کیا کرو. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی عطر استعمال کرتا تھا, محمد رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی صفائی پسند تھا. اسلام میں جتنی طہارت اور صفائی کا نظام بیان کیا دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. استنجا تو اسلام نے دنیا والوں کو سکھایا, ناخن کاٹنے کو عبادت اسلام نے بنایا, بال کاٹنے کو عبادت اسلام نے بنایا, غسل کرنے کو عبادت اسلام نے بنایا. عیسائی مذہب میں تو غسل کرنا عیب ہے, 30-30 سال تک راہی غسل نہیں کرتے ہیں, اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب 30 سال تک میں نے پانی کو اپنے بدن سے ٹچ نہیں ہونے دیا. اس لیے اللہ کے نبی نے ابھاوا من رغبان سنتی فلیس منی, جو میرے طرز حیات کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا چاہتا ہے وہ دھوکے میں نہ رہے کہ میں نبی کے ساتھ ہوں, وہ ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ. من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی دوسری قوم کا لائف سٹائل اختیار کرے گا لباس میں, اس میں بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, بولنے میں, وہ انہی کے ساتھ چلا جائے, میرے ساتھ نہیں. ہم فیصلہ کریں گے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اسلام پر رہیں گے, اسلام پڑھیں گے, اسلام سیکھیں گے, اسلام پر عمل کریں گے, اور اسلام پر رہ کر کے پھر چاہے ملکوں کا سفر کریں, چاہے تجارتی سفر کریں, چاہے بزنس کا سفر کریں, چاہے تفریحات کا سفر کریں, چاہے علمی سفر کریں, اسلام ہر ایک کی اجازت دیتا ہے, مگر مسلمان بن کر حج میں سب کچھ کریں گے. اللہ کرے ہم اپنے اسلام کے ساتھ وفادار رہیں, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اسلام کے ساتھ بے وفائی کریں, اور کل کو اللہ تعالیٰ شان ہو یہ اسلام کی دولت ہم سے چھین کر ہم کو کسی اور راستے پہ ڈال دیں اور نئی قوموں کو اسلام کی دولت مل جائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. Allah